وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والنفاق كما ينفي الكير خبث الحديد او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اس وادی سے بڑے عظیم قافلے گزرے ہیں جن کے آنسو اس دھرتی نے اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، جن کی آہ و بکا، جن کے درد بھرے نالے اس مینا کی فضا میں اب بھی محفوظ ہیں، گونج رہے ہیں. 125,000 نبی اس وادی میں آئے ہیں، 125,000 انبیاء نے یہاں اللہ کے دربار میں آنسو بہائے ہیں. بنی اسرائیل کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، حج یہاں کرتے تھے. پھر اللہ کے مقرب ترین انسان اس منا و عرفہ اور مزدلفہ میں اپنی یادیں چھوڑ کے چلے گئے، آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. منا کے پہاڑ بھی حیران ہوتے ہوں گے، یہ کیسے حاجی آئے ہیں، جو بستروں پہ لڑ رہے ہیں، جو روٹی پہ لڑ رہے ہیں، جو چائے پہ لڑ رہے ہیں، جو آپس میں الجھ رہے ہیں، جو دل میں ساری دنیا کی محبتیں لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پہاڑوں کی زبان ہوتی تو شاید الامان پکار اٹھتے، زمین کے بس میں ہوتا تو اللہ سے فریاد کرتی کن کو بلا لیا تو نے. قربان جاؤں اس اللہ پہ میری کسی سے انبن ہو جائے تو میں اس کو گھر میں بلانا چھوڑ دیتا ہوں، گھر سے نکال دیتا ہوں. میں تو اچھے کام کے لیے گھر سے چلا تھا، لیکن میرا باپ مجھے مولوی کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ ایک ذمہ دار تھا. میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، صرف یہ کہا کہ میں یہ نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں. تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا. 23 نومبر 1972 ناشتے سے اٹھا دیا تھا مجھے، کہ تو نے مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جا. یہی اس دنیا کی ریت ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. نہ قربان جاؤں اللہ کے، سارا سال اس کی نافرمانی میں گزارا، اس نے پھر بلا لیا، آ جاؤ. کمال نے ہاتھی ہو کے. میں تو اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دوں گا. آق نامے اخبار میں روز نہیں پڑھتے، میں نے آق کر دیا ہے. جائز ہے ناجائز ہے یہ تو مفتی بتائیں گے، اخباروں میں تو روز چھپا ہوتا ہے. تو میں نے کون سا دن، کون سی رات، کون سا پل، کون سا لمحہ ایسا گزارا ہے جس پہ میں فخر کر سکوں کہ یا اللہ یہ تو تیری ہی محبت میں گزرا ہے. اور جسم کا کون سا ایسا بال ہے جسے میں کہہ سکوں یہ میرے گناہوں سے بچ گیا ہے. پھر میں نے سارا سال یہی کچھ کیا. آنے والے دل ہر چڑھنے والی صبح نے مجھے کہا کیا کر رہے ہو، ہر چھا جانے والی رات نے پکارا کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. لیکن میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوا اور سارا سال اسی سے ٹکراتا رہا. اور پھر کیا ہوا، پھر اس رب نے کہا آ جاؤ میں تمہیں خود بلاتا ہوں. جو دربار خاص میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے بھی خاص دربار ابھی آگے آنے والا ہے. اچھا، کوئی مجھے منانے آئے تو میں آگے بڑھ کے استقبال تو نہیں کرتا ہوں، میں تو پہلے بہت سارے گلے شکوے سناتا ہوں، پھر صلح کرتا ہوں. تو یہ میرا اللہ کیسا ہے، ایک تو میری نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی مجھے بلایا، پھر بلانے کا انداز کیا ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو گناہوں کے بوجھ لے کر میری ملاقات کو آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. واہ میرے رب، حدیں مک گئی ہیں کہ وہ مجھے استقبال کے لیے آ رہا ہوں، میں کوئی اس کی اطاعت کے جھنڈے گاڑ کے آ رہا ہوں، اس کی رضا کی چوٹیاں سر کے کر کے آ رہا ہوں، میں تو نفس کی غلامی کرتے کرتے 360 دن گزار کے آ رہا ہوں. مجھے اپنے کسی پل پہ کوئی اطمینان نہیں کہ یہ میری بخشش کا سبب ہے. میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں نے اس کی محبت میں فنا ہو کے اس کو یاد کیا ہو، میں نے اندر کی گہرائیوں سے اس کو چاہا ہو، میں نے کبھی بے قراری میں اللہ کا نام لیا ہو. تو اس کے بعد وہ پھر مجھے بلایا بھی ہے اور پھر کہتا ہے تم آؤ گے نا تو میں تمہارا استقبال بھی کروں گا. واہ واہ، یہ رب ہی ہے، اور کون اتنے ظرف والا ہو سکتا ہے. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں بلایا ہے، اور یہ عجیب فریضہ ہے حج. نماز فرض کی نہ تو کہا ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہاں بھائی مومنوں پر نماز فرض ہے. روزے کو فرض کیا تو کہا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض ہے. اور جب حج کو فرض کیا تو اللہ کہتا کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہے. لیکن اس کے لیے اللہ نے انداز بدلا، قول اللہ، اپنے نام سے شروع کیا، نہ نماز نہ روزہ. ارکان ہیں نا، آت الزکا، زکات دو، چل بھائی. اقیم الصلاح، نماز پڑھو، چل بھائی. ٹھیک ہو گیا، نماز بھی، روزہ بھی، زکات بھی. کیسے کہا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ. لیکن جب حج کا نمبر آیا تو قول اللہ علی الناس، حج البیت، وللہ، وللہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جی حج کرنے جا رہا ہوں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یوں کہو میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. یہ ہے اپنے نام سے شروع کرنے کا یہ خوبصورت پیغام ہے. چونکہ حج مشقت کا سفر ہے، لوگ تھکیں گے، کھپیں گے، تپیں گے، تو اس سفر کی ساری کڑواہٹوں کو مٹھاس میں بدلا ہے کہ ان ساری تکلیفوں کے بدلے میں تم پانے والے کس کو ہو، ملنے والے کس کو ہو؟ قولی اللہ، اللہ سے مل رہے، اللہ کی ملاقات کے لیے ہو. اللہ اپنے نام کو، ذاتی نام کو، اللہ جس سے حسین کوئی نام نہیں. میں اس لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو اللہ ہی کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. یہ میں، مفتی صاحب تو وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ فتویٰ دیں گے جائز ناجائز کا. میرا صرف عربی کا ذوق ہے، میں عالم نہیں ہوں، صرف عربی زبان سے عشق ہے. اللہ صرف اللہ ہے، خدا اس کی ترجمانی نہیں ہے، بھگوان اس کی ترجمانی نہیں ہے، گاڈ اس کی ترجمانی نہیں ہے، دیوتا، اوتار، یہ اس کی پوری ترجمانی نہیں ہے. اللہ ہر زبان میں بس اللہ ہی ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مفتی حضرات کہیں گے، لیکن میں اپنے ذوق کی کہہ رہا ہوں. اللہ صرف اللہ ہے. خدا کا لفظ زبان پہ اتنا میٹھا نہیں ہے جتنا اللہ میٹھا ہے. اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن حب لذکری کی فلیلمن الدفم. ابو نواس نے کہا تھا میں تو تیرے بارے میں لان تان سن کے بھی بڑا مزہ پاتا ہوں. ان کا پاگل، لان تان میں کیا مزہ ہے؟ کب تیرا نام آتا رہتا ہے نا، اسی کی لذت پاتا رہتا ہوں، اسی کا نشہ چڑھا رہتا ہے مجھے. پھر مجھے لان تان میں نا اتنا مزہ آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں اور اور اور. جس کو غالب نے کہا تھا نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. وللہ وللہ. عجب. پھر اللہ نے کہا علی الناس ہیں. ابھی تو علی المومنین ہے, علی الناس کہاں ہے؟ اور علی المومنین بھی سارے تھوڑا ہی مراد ہیں, مالدار مراد ہیں. پھر مالدار بھی مراد نہیں, صرف صحت مند مراد ہے. مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو اس کے لیے ہے کہ آؤ. اللہ کا علی الناس سارے آ جاؤ. علی الناس سے مراد مومنین, مومنین سے مراد اغنیاء, اور اغنیاء سے بھی مراد صحت مند. اتنی شرطیں ہیں لیکن لفظ ہے علی الناس. اے سارے آ جاؤ, سارے آ جاؤ, امیر بھی آ جاؤ, غریب بھی آ جاؤ, کافر بھی آئے کلمہ پڑھتا ہوا آ جائے اللہ سے مل لے. غالباً اسی لفظ کی چاشنی ہے کہ منا کے مجمع میں غریب زیادہ ہیں مالدار تھوڑے. آخر میں جا کر کہا من استطاع الیہ سبیلا. اچھا بھائی جو آ سکتا ہے اس پر تو فرض ہے, جو نہیں آ سکتا تمہارے رب کی چاہت تو یہ ہے کہ آ ہی جاؤ. چلو نہیں آؤ گے تو پوچھیں گے نہیں, کیونکہ جو آ سکتا ہو نہ آیا تو اس کی کھچائی ہوگی. یہ سب سے انوکھا فریضہ ہے. یہ ہے کسی کے عشق میں دیوانہ ہو کر چلنا. دیکھو نا اب یہ کوئی لباس ہے جو ہم نے پہنا ہے؟ ٹوپی اتارو مولانا صاحب, پگڑی اتارو بادشاہ سلامت, کج کلاہ اتارو, جوتے اتارو, بس برائے نام جوتا پہنو, کفن میں آ جاؤ. اپنی ذات کے خول سے نکلو. سب سے بڑی رکاوٹ میری اپنی ذات ہے. میں سب سے پہلا پرستار اپنی ذات کا ہوں, میں سب سے پہلا عاشق اپنی ذات کا ہوں. مجھے اپنے سے عشق ہے, اس وجہ سے میں اوروں سے جو محبت کرتا ہوں تو اپنی وجہ سے. لہذا جب میری ذات سے بیوی بھی ٹکرائے گی تو میں اسے ٹھکراؤں گا. ماں ٹکرا جائے اسے ٹھکراؤں, باپ ٹکرائے, بھائی ٹکرائے. تو اللہ نے اپنی میری ذات کو پہلے کچلا. چل کپڑے اتار, خوشبو چھوڑ, تیل کنگھی پٹی چھوڑ, دیوانہ بن گیا, مجنو بن گیا. کراچی کی مسجد میں جا تو اچھے کپڑے پہن کے جا. خدو زین تکم. اور مجھے ہولے ہولے پکار, تبرو ام و خفیہ, ایمنا شور مچا. اور جب میرے بڑے گھر میں آ تو میلا ہو کے آ, پرا گندا ہو کے آ, بکھرے بال لے کے آ, اور چیختا ہوا آ, چلاتا ہوا آ, شور مچاتا ہوا آ. جیسے دیوانے ہوتے ہیں, جیسے مستانے ہوتے ہیں, جیسے عاشق ہوتے ہیں. محبت تقسیم ہوتی ہے, عشق تقسیم نہیں ہوتا. یہ عشق, وہ عشق پیچا کی بیل نہیں دیکھی آپ نے؟ عشقہ, اس کو کہتے ہیں عشقہ. عشقہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کچھ رگوں سے کھینچ لینا. وہ دیکھتے ہیں جس درخت پہ چڑھ جاتی ہے نا, تو سارا درخت اپنا سب کچھ اسی کو دے دیتا, اپنا سب کچھ اسی پہ قربان کر دیتا. تو ادھر بھی یہی ہے, اب فرزانے بن کے نہ آؤ, اب دیوانے بن کے آؤ. عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سر سر بدیاں ہزار علام ہیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نہ باہو, توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. یہ راہ عشق ہے, دیوانے بن گئے. ابھی طواف بھی کوئی عبادت ہے؟ پھیرے لگا رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, عبادت ہو رہی, تلاوت کر رہا ہے, عبادت ہو رہی, بخاری کا درس ہو رہا ہے, عبادت ہو رہی, کتاب لکھی جا رہی, عبادت ہو رہی. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ چکر 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 چکر. یہ کیا ہیں؟ یہ کدھر آئے ہو؟ رب کی ملاقات کے لیے. کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ پاگلوں کی طرح یوں پھر کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا. یہ طواف اللہ کی طلب کا عمل ہے.
www.10.com.
جاؤ تو دو نفل پہلے پڑھو پھر بیٹھو, اگر مکروہ وقت نہ ہو. سنت ہے. اور بیت اللہ میں آؤ تو دیوانوں کی طرح پھرنا شروع کر دو، نفل مت پڑھو، دیوانے بن کے دکھاؤ اللہ کو. یہ روح ہے حج ہے، روح ہے حج. باقی طریقہ حج ہے، یہ کہتا ہے افراد افضل ہے، کوئی کہتے ہیں تمتو افضل ہے، کوئی کہتے ہیں قران افضل ہے. اور بھائیو، یہ سارے ہی علماء حقہ کے فتاوے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں افراد افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، امام احمد شافی فرماتے ہیں تمتو افضل ہے. تو جو جتنا دیوانہ بنے گا نا، بس اسی کا حج سب سے افضل ہے، چاہے افراد ہو، چاہے وہ متمتع ہو، چاہے وہ قران ہو. جس کے اندر میں فریادیں ہوں گی اور اس کی آنکھیں برسات ہوں گی اور اس کا بدن کپ کپاتا ہوگا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے آہ و بکا کرتا ہوگا، یہ اس کا حج سب سے افضل حق. بات تو قانونی چیزیں ہیں، اوپر کی چیزوں میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، یہ ساری منڈی بھری پڑی ہے، بکرے ذبح کرتے رہنا ہوتی ہے. لیکن یہ جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا میں واقعی اللہ پر فدا ہونے کے لیے اس کی چاہ میں، اس کی طلب میں پھر رہا ہوں، کیا یہی ہے؟ تو وہ کوئی نہیں ہے بھائی. بس کوئی کہتا ہے اس نے میری جگہ پہ بستر ڈال لیا، کوئی کہتا ہے مجھے بوٹی نہیں ملی، کوئی کہتا مجھے روٹی، کوئی کہتا چائے ٹھنڈی پلائی، کوئی کہتا مجھے بس میں جگہ نہیں ملی. بھلا دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ یہ تو فرزانوں کے کام ہیں، دیوانوں کے تھوڑا ہی ہے. اور بہت سے کام دیوانوں سے ہوتے ہیں، فرزانوں سے نہیں. تو بہرحال بھائیو، ہم سب حج میں ہیں، اللہ سے دعا کرو. اللہ نے ہمیں جمعے کا حج دیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ویسی ہی قبولیت دے دے جیسے اللہ کے نبی کے حج کو قبولیت ملی تھی، وہ بھی جمعے کے دن تھا. تو میں تھوڑا سا اللہ کے نبی کا حج آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ظہر کے بعد بیان کیا، عصر کے بعد کیا، مغرب کے بعد کیا، صرف ہوا کھا رہا ہوں، کوئی کھانا نہیں کھایا. تو اب تھکا پڑا ہوں، اور پھر آئے بھی پیدل تھے ہم ادھر اپنے خیموں میں. آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا ہے، اس سال حج 29 ذوالحج کو ہوا ہے. آپ نے حج کی تاریخ کو نہیں بدلا اور خود بھی حج نہیں کیا، اور نہ کسی کو روکا ہے کہ دیکھو چونکہ وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ حج کو ایک موسم میں انہوں نے فکس کیا ہوا تھا، اس میں ان کے تجارتی نفع تھے، اس وجہ سے قریش نے. 29 کو حج ہوا ہے، آپ نے اعلان نہیں کیا فوراً حج ٹھیک کرو. کیا حکمت ہے میرے نبی کی؟ حکومت اسلامی ہے اور حج 29 کو ہو رہا، اتنا بڑا فریضہ غلط تاریخ میں ہو رہا ہے، نہیں چھیڑا. اگلے سال 9 ہجری میں حج 19 ذوالحج کو ہوا ہے، نہیں بتایا. جب ایک دفعہ یہ کام، یہ تاریخیں بدلتی ہیں تو پھر 33 برس کے بعد جا کر تاریخ خود بخود اپنی جگہ پر فٹ آتی ہے. تو اس سے اگلے سال 9 تاریخ کو حج آیا اصل. تو آپ نے حج کا احرام باندھا اور اعلان فرمایا. یہ حج ٹھیک کیوں نہیں کر دیا؟ حج ایک دم کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ کہ کوئی چیز بھی ایک دم نافذ کرنے سے نہیں ہوتی، تدریج ہے تدریج. اس لیے جو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ حکومت دین نہیں لا سکتی، یہ 100% صحیح بات. حکومت صرف اتنا کر سکتی ہے کہ حدود شریعت اور قوانین شریعت کی پابندی کروا سکتی ہے، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبے نہیں بھر سکتی، ان کو اللہ کا تعلق نہیں دے سکتی. وہ تو تدریجن ہی ہوگا. نبی ادھر صحابہ، کیا دیر تھی؟ ادھر نبی ادھر صحابہ، کون سے لوگ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنا، سب کو جنت کی مبارک دے دو. تو اگر آپ نے 2 سال تک اپنے آپ تاریخیں ٹھیک ہو گئیں تو آپ نے کہا ہم اب میں حج کروں گا. اور آٹھ میں قریش مکہ یعنی کفار مکہ کفار عرب نے حج کیا, وہ تو ننگے طواف کرتے تھے, نہیں روکا گیا. مرد کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے, نہیں روکا گیا. مشرکین نے اپنا حج کیا, مسلمانوں نے اپنا حج کیا. نو میں بھی اگلے سال بھی مشرکین نے اپنا حج کیا اور آپ نے قافلہ بھیجا تھا 300 آدمیوں کا, ابو بکر کو امیر بنایا, 300 صحابہ بھیجے. یہ نہیں کہا تاریخ ٹھیک کر لینا, ان کا بھی 19 کوئی حج کروایا. پھر پیچھے جب یہ آیت آ گئی براءت من اللہ و رسولہ, پھر اللہ نے پھر آپ نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ اب اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں نہیں داخل ہو سکتا. یہ ایک اضافی چیز تھی اور اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ انسان تربیت سے بنتا ہے, حکم سے نہیں بنتا. تربیت سے بنتا ہے, حکم سے نہیں بنتا. تنفیس سے نہیں بنتا, تدبیر سے بنتا ہے. تو اگر آپ چاہتے تو فوراً اس پر نافذ کر دیتے, نہیں کیا تاکہ کوئی بگڑ نہ جائے کہ ہمارے باپ دادا کی روایت کو خراب کر رہے ہیں, چونکہ 2 سال بعد خود اپنی جگہ پہ آ رہا ہے. جب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ یہ جو تھے نا, یہ جو سعودی ہیں, سعودی ان کی اصل حکومت تھی عیینا, ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں, جو سعود تھے, جو سعود جس سے یہ آل سعود ہیں, یہ بنو عنزہ ہیں. عنزہ قدیم قبیلہ ہے. پھر وہ ترکوں سے بغاوت ہوئی, پھر وہ جلا وطن کر دیے گئے. تو 1902 میں عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو واپس لیا اور ریاض فتح کیا 40 آدمیوں کے ساتھ. 1924 میں مکہ فتح کیا. 1925 میں مدینہ فتح کیا. جب مدینہ فتح ہوا تو انہوں نے, آپ نے دیکھا انہوں نے سارے نشانات توڑ توڑ دیے, تو انہوں نے کہا یہ گنبد بھی توڑ دو. اور دلائل کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں, قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو, گنبد تو ٹھیک نہیں, کہ گنبد توڑ دو. جب گنبد کے توڑنے کا حکم دیا تو شور مچا دنیا میں. تو عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھا. 1925 میں اس نے یہ فتح کیا. 1932 میں اس نے سارا عرب متحد کر کے المملکۃ العربیۃ السعودیہ قرار دیا, اور اس وقت حرم میں 4 مسلح تھے, وہ سب ختم کر کے 1932 میں سب کو ایک امام پہ جمع کیا اور سارے مسلح ختم کیے. اور 1936 میں تیل کی تلاش ہوئی اور 1939 میں یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا. تو ایک بوڑھے سعودی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ جب آتا تھا نا حرم میں, تو وہ بیٹھ کر نا بیت اللہ کے ساتھ نہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا تھا اور تلوار ہاتھ میں رہتی تھی اور یوں کر کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا. یہ حجر اسود کے پاس ایسے روتا رہتا. کہنے لگے میں نے ایک دن اپنے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ روتا کیوں ہے. نہیں, حرم میں قرآن پڑھاتے تھے, امام نہیں استاد تھے وہاں. یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں ہے؟ کہنے کہ چلو ہم دونوں مل کے پوچھ لیتے ہیں. تو علماء کا بڑا قدردان تھا, جب وہ آئے تو اس نے ان کا استقبال کیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں. تو وہ کہنے لگا میں نے شارع عرب کو چوری ڈاکے سے پاک کر دیا ہے, اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں, اس پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روتا ہوں. یا اللہ, اب روٹی کہاں سے کھلاؤں, کچھ سبب نہیں میرے پاس ان کو کھلانے کا. تو 1939 میں اللہ نے تیل نکالا, چل سارے انہوں ہن کھوا. تو اس نے نا پھر علماء عالم کو مناظرے کے لیے بلایا. تو مدینہ میں مناظرہ ہوا علماء عرب اور علماء عجم کا. تو علماء عجم کی طرف سے ترجمان تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے, تو مولانا شبیر احمد صاحب نے جو حدیث پیش کی میں اس پہ حیران ہوں کہ اللہ نے پچھلی صدی میں کیسے لوگ بر صغیر میں پیدا کیے جن کی فطانت اور فہم کو شاید ہی پوری دنیا میں کوئی پہنچ سکا ہو. تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی, لولا ان قوم کے حدیث و عہد مل کفر لنقهت الکعبہ. عائشہ, تیری قوم نئی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی نا, تو میں یہ کعبہ توڑ دیتا اور میں ابراہیمی بنیادوں پہ بناتا اور اس کا فرش نیچے لے جاتا, اور اس کے دو دروازے بنا تھا، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہیں یہ بگڑ نہ جائیں۔ یہ حدیث بنیاد بنا کر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تو علماء عرب کے سر جھکے ہوئے تھے، اور عبدالعزیز کہتا تھا عجیب الہندی، اب ہندی کو جواب دو تو آگے خاموشی تھی، تو اس پر یہ ابھی تک باقی ہے۔ تو بتانا تو میں وہ حدیث چاہتا تھا، ساتھ یہ قصہ مجھے اچانک یاد آ گیا۔ تو آپ نے بیت اللہ کو نہیں توڑا، اپنی چاہت تھی کہ توڑ دوں، نہیں توڑا، کہیں کوئی بگڑ نہ جائے۔ یہ تدریج ایک بڑا طاقتور قانون ہے، اس کی رعایت کے بغیر انسان کو انسان نہیں بنایا جا سکتا۔ خیر اضافی چیزیں ہیں۔ تو 10 ہجری کو آپ نے حج کا اعلان کیا، اس سال چیچک پھیل گیا، بہت زیادہ لوگوں کو چیچک ہوا، اور وہ ایک رحمت بنا کہ ایک ایسی بات آپ سے نکل گئی جو سب کے لیے خیر بن گئی۔ تو جب آپ حج کر کے واپس آئے تو بہت سے لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو رہ گئے، ہم تو ام سلیم جیسی بڑی صحابیہ حج میں ساتھ نہیں تھی، کہا یا رسول اللہ ہم تو رہ گئے، ہم تو رہ گئے۔ تو اس پر آپ نے کہا عمرۃ فی رمضان تعجل حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسے جیسے میرے ساتھ حج کر لیا۔ تو اب سب کے لیے کام سوکھا ہو گیا نہیں، آج بھی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا اجر پا سکتے ہیں۔ تو وہ چیچک ایک رحمت بنا۔ تو آپ نے 25 تاریخ کو ہفتے والے دن ظہر کی نماز کے بعد غسل فرمایا اور احرام کی 2 چادریں، سوہار، سوہار ایک بستی ہے جو پہلے یمن میں ہوتی تھی، اب وہ مشقت میں ہے، یہاں سے کپڑا آتا تھا بہت اچھا، اس کے آپ نے چادریں زیب تن فرمائیں، اور نماز کے بعد تھوڑا سا مختصر حج کو بیان کیا، پھر غسل کر کے آپ نے چادریں بدل کر آپ 12,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے ہیں حج کے لیے، اور مدینے پر آپ نے حضرت ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نائب بنایا، یا شیبہ بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربانی کے جانور آپ نے ساتھ لیے، اور جو آپ نے اپنے جانور پر ایسے وہ اس کو قلادہ وہ جوتا ڈالتے تھے اور تھوڑا سا اس کے کوہان کو زخمی کرتے تھے وہ کیا، اور جو آپ کے قربانی کے جانور تھے ان کی نگرانی کے لیے ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر فرمایا۔ ذوالحلیفہ پہنچے تو اللہ کے طرف سے پیغام آیا کہ ادھر قیام فرمائیں، یہ وادی مبارک ہے۔ تو ظہر پڑھ کے نکلے تھے، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر 5 نمازیں آپ نے وہاں ادا فرمائی۔ یہاں حضرت اسماء بنت امیس جو ابو بکر کی اہلیاں تھیں ان کا بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام محمد رکھا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے غسل فرمایا، آپ کے غسل کے پانی میں اشنان اور ختمی کی بوٹیوں کو ڈالا گیا جو میل کو اتارنے والی ہوتی۔ تو جب آپ نہا رہے تھے، صحابی پانی ڈال رہے تھے، تو آپ اپنے سر میں اس طرح انگلیاں پھیر رہے تھے اندر تک پانی پہنچانے کے لیے، ایسے ایسے فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیل لگایا تھوڑا سا، پھر اس کے بعد شہد لگایا، شہد بھی لگایا، شہد نے بالوں کو چپکا دیا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی، داڑھی، سر، مانگ میں، احرام کو نہیں لگائی، جسم پہ لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کے بعد پھر آپ جب اپنی سواری پہ بیٹھے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب آپ کھڑے ہوئے آپ کی اونٹنی پہ آپ نے کہا لبیک حجتا اللہم لبیک، آپ نے حج کا تلبیہ پڑھا افراد۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر امام مالک فرماتے ہیں حج افراد افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے طور پر تو اسے ہی پسند کیا تھا۔ تو اس پر جبریل آئے کہ یا رسول اللہ عمرہ بھی شامل کریں، تو پھر آپ نے لبیک حجتن و عمرتن کر دیا۔ تو عملی طور پہ چونکہ قران کیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ قران ہی افضل ہے۔ باقی صحابہ میں چاروں طرح کے تھے، افراد والے بھی تھے، قران والے بھی تھے، تمتع والے بھی تھے، اور اطلاق، اطلاق کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بھائی کیا حج کر رہے ہو؟ ان کا جو ساڈے نبی دا حج وہی ساڈا حج، کوئی نیت نہیں پیچھے امام دے، اللہ اکبر، یہ بھی تھے، ایسا بھی بہت بڑا مجمع تھا
www.12000
تو یہ 12000 کا مجمع تھا. تو جب آپ ظہر کے بعد چلے ہیں تو ہفتے کا دن قیام کیا، تو اتوار کو آپ چلے تو آپ پہنچے ملل، ایک جگہ ہے، یہ مدینے سے بدر جائیں تو راستے میں جو نئی سڑک بنی ہے اس پہ یہ جگہ نکل آئی ہے، پہلے نہیں تھی، پرانی سڑک پہ نہیں تھی. ملل کہتے ہیں تنگ پڑ جانے کو، وہ راستہ دشوار تھا اس لیے لوگ تنگ پڑ جاتے تھے، اس سے گزرتے تھے، اس کا نام ملل تھا. تو پیر کو آپ پہنچے ہیں روحہ راحت سے ہے، وہاں کھلا میدان تھا، تو وہاں آپ نے رات گزاری اور وہاں ایک مسجد ہے اب بھی کھڑی ہے، وہاں آپ نے فرمایا یہاں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، 70 نبیوں، اور وہاں آپ نے قیام بھی فرمایا، اور وہاں کنواں ہے، کنویں کا پانی اب بھی چل رہا ہے، اس کا پانی بھی پیا. وہاں ایک آ گیا وہ نیل گائے آ گئی شکار زدہ، اس کو تیر لگا ہوا تھا تو آ گئی، تو آپ نے کہا دیکھو بھائی اس کو کوئی نہ پکڑے، پتہ نہیں کس نے شکار کیا، کس کی ہے. تو اتنے میں ایک شخص آئے قبیلہ بحث سے، نام کیا ہے کہیں نہیں دیکھا، قبیلے کا صرف نام ملتا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے شکار کیا، آپ میری طرف سے قبول فرمائیں، کیونکہ اس نے تو اپنے طور پر شکار کی تھی، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا، سب میں تقسیم فرمایا. پھر روحا سے آپ چلے تو افایا پہنچے، افایا وہاں رات قیام فرمایا، تو وہاں بھی ایک ہرن ملا جو زخمی تھا اور اس کو تیر لگا ہوا تھا. تو آپ نے کہا ابو بکر سے دیکھو اس کو کوئی نہ پکڑے، پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں، اس کو جانے دو، اس کو پکڑے کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت فرمائی کہ بھائی ہم سب احرام میں، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے. وہ ہرن نکل گیا آگے، کہاں گرا کہاں نہیں گرا اللہ ہی جانے. آشایا سے چلے تو آپ ارج پہنچے، ارج میں آپ کی اونٹنی گم ہوگی جس پہ آپ کا سامان تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنے خادم کو مارنے لگے کہ تو نے اللہ کے رسول کی اونٹنی کو گم کر دیا، اب کیا بنے گا، کھانے کا وقت ہے، کھانا ہے نہیں. تو آلو فضالہ اسلمی، انہیں جب پتا چلا تو وہ کھانے کا حیث ہوتا ہے پنیر، کھجور، شہد، گھی اور تھوڑا سا اس میں جو یہ مل کر بنایا جاتا تھا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کئی دفعہ کھایا، ویسے تو کسی کو پتا بھی نہیں ہے. تو وہ پھر لے کر آئے تو آپ نے کہا ابو بکر ناراض نہ ہو، دیکھو یہ کھانا ہمارے کھانے سے زیادہ اچھا گیا. حضرت اسماء، حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی ابو بکر، انہوں نے سب نے مل کر وہاں کھانا کھایا. تو اتنے میں قیس بن سعد اور سعد بن عبادہ اونٹنی بھر کے سامان کے لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی گم ہو گئی، ہماری قبول فرمائے. کنینی اللہ ہماری ملا دے گا. تھوڑی دیر گزری تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کو لے کر آ گئے، کہا یا رسول اللہ ایک جگہ کھڑی تھی میں لے کر آیا ہوں، تو اس میں سامان گنا تو پیالہ نہیں تھا. تو ابو بکر کہنے لگے ایک پیالہ کم ہے. تو ان کے غلام کہنے لگے پیالہ میرے ہاتھ میں ہی ہے، کہ الحمدللہ ساری چیز مل گئی. پھر آپ وہاں سے چلے تو آپ ابوا پہنچے ہیں. ابوا میں آپ نے اپنی والدہ کی قبر کے قریب خیمے لگائے، اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کر آئے، بڑی دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے. میں ایک دفعہ گیا تھا قبر کی زیارت کے لیے، بڑی مشکل سے پہنچا تھا وہاں، وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے جانے نہیں دیتی، ہم کوئی چکر چلا چلو کے اندر گھس گئے تھے، کوئی رہبر نہ ہو تو آدمی نہیں پہنچ سکتا. تو ایک ہمیں رہبر مل گیا تھا، وہ کوئی نہیں تیار ہو رہا تھا، تو ہم بڑے پریشان اتنا سفر کر کے آئے. تو ایک ٹرک آ کے کھڑا ہوا وہیں ابوا بستی قریب، تو ہم نے اس سے کہا یار ہم نے ایسے جانا ہے، آپ ہماری مدد کر سکتے ہو؟ کہنے لگے تم کون لوگ ہو؟ تو ہم تعارف کرانے لگے، تعارف ہم نے، تو اس نے میرا نام سنا نا طارق جمیل، کہنے لگے یہ وہی ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں. تو ہم نے کہا وہی ہے، اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میرے ٹرک میں چل رہی، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اس نے ہم ٹرک وہیں بند کیا اور ہمیں لے کے وہ چلا گیا. ایک اجاڑ ویران سنسان ہے جہاں آج بھی وحشت ویرانی کے ڈیرے ہیں، آج بھی. میں وہاں کافی دیر کھڑا رہا، تو پیچھے لوٹ کے دیکھتا رہا، 6 سال کا بچہ ہے اور اس کی ماں مر رہی ہے، اور صرف ایک نو خادمہ ساتھ ہے جس کا نام برکت ہے، مشہور ہیں، ام ایمن سے نام ان کا برکت ہے، پرے خود ہیں، وہ 6 سال ہے۔ حضرت آمنہ نے اپنے سکرات میں آخری جملہ کہا، کل حی میت وکل جدید بال والدنیا دار زوال، ہر جیدار زندہ نے مرنا ہے اور ہر جدید نے پرانا ہونا ہے، اور دنیا ہے ہی زوال کی جگہ، اور لگتا ہے میرا بھی اب جانے کا وقت ہے، پر میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے جہان کو روشن کرے۔ تو آپ اپنی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے بہت روئے، جواب نہیں آ رہا نا، اور بچہ 6 سال کا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے۔ جب چلنے، پتہ نہیں قبر کس نے کھودی، مجھے ابھی تک کسی کتاب میں ملا نہیں، خیر میرا اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو تھوڑا سا میں نے دیکھا، مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ بھئی کس نے قبر کھودی، کیونکہ عورت کے بس میں تو ہے نہیں قبر کھودنا۔ بھائی اب مجھے طلب ہوگی پی لوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں آواز عورتوں میں نہیں جا رہی، تو ادھر کوئی ہے آواز والا تو تھوڑی تیز کر دو تم۔ جب چلنے لگے نا تو آپ اپنی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ گئے، اس میں اٹھ نہیں رہے تھے، تو ام ایمن نے ایسے کھینچا آپ کو، تو ان سے ہاتھ چھڑا کے پھر ماں کی قبر کو ایسے پکڑ لی۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں ابھی بھی سنا کے آ رہا ہوں پھر رو رہا ہوں کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ کیا 3 دفعہ ہوا، 3 دفعہ اخیر کھینچ لیا، پھر کہاں تک، مکے تک روتے ہوئے آئے ہیں۔ ہائے آپ نے کہا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی اور میں عشق کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امہ، میری اماں جی فرمائیے، نماز پیچھے پڑھ لوں گا۔ یہ سب یادیں تھیں، ذکر یا تو اب قبر پہ بیٹھ کے روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے۔ ابوا سے چلے تو آپ عثمان پہنچے ہیں، ابوا میں آپ کو صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نیل گائے کے گوشت کا ٹکڑا پیش کیا، آپ نے کہا نہیں ہم احرام میں ہیں، ہم نہیں قبول کرتے۔ پھر وہاں سے آپ عثمان پہنچے ہیں، جب آپ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے، انہوں نے کہا جی ازرق کا، دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو جب عثمان سے گزرے تو آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے، کہا یہ عثمان ہے، کہا میں دیکھ رہا ہوں صالح اور ہود علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے حج کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر آپ عثمان سے چلے تو یہ 3 تاریخ تھی، مہینہ ذوالحج ذوالقعدہ 29 کا تھا اور ہفتے کا دن تھا، اور آپ نے یہ سفر طے کیا ہے اور مرہ زہران سے گزرے ہیں جس کا آج نام وادی فاطمہ ہے۔ یہ فاطمہ حضرت فاطمہ کے نام پر نہیں، فاطمہ ایک ترک بہت مالدار خاتون تھی، ترکی میں ہی رہتی تھی، انہوں نے یہ ساری وادی خرید کر حرم کے نام وقف کر دی تھی، اس میں باغات، اب تو کچھ نہیں، تھوڑے بہت ہیں۔ وہاں سے آپ تنعیم شریف پہنچے، شریف میں حضرت عائشہ کو حیض آ گیا، وہ بیٹھ کے رو رہی تھیں، کہا میرا کیا بنے گا، کہا کوئی نہیں، اب یہ تو اللہ نے عورتوں کے لیے لکھا ہے، تو بس اپنا حج کرے گی، عمرہ نہیں کرے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ پھر وہاں سے اب تنعیم پہنچے ہیں، تو تنعیم میں آپ نے کپڑے بدلے، احرام بدلا، انہی چادروں، انہیں اسی قسم کے کپڑے کے آپ نے پھر 2 نئی چادریں آپ نے زیب تن فرمائی، اور پھر آپ مالا کی طرف گئے۔ آپ 4 دفعہ مکے میں داخل ہوئے ہیں اور 4 دفعہ مالا سے داخل ہوئے، مسفلہ سے باہر نکلے ہیں۔ تو حجون میں آپ نے خیمہ لگوایا، اور یہ مجمع جو 12,000 کا چلا تھا، یہ مکے میں پہنچتے پہنچتے 1,00,000 کا ہو چکا تھا۔ اور پھر وہاں آپ نے رات قیام فرمایا، چاشت کے وقت میں غسل فرمایا، اور اونٹنی قصوا پہ سوار ہوئے، اور آپ عمرے کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ اس دفعہ اگر آپ حضرات حج کی جب صحیح کریں نا، حج کی صحیح، تو آپ اس میں ایک دروازے پر دیکھنا، اس پہ لکھا ہوگا بابو بنی شیبہ، اس دروازے سے آپ حرم میں داخل ہوئے تھے، اور ایک دروازہ ہے اس پہ لکھا ہوا تھا باب بنی مخزوم، اب اس کا نام ہے باب علی، اس دروازے سے آپ باہر نکلے تھے۔ تو آپ آئے اور اللہ مزید بئی تقاضا تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابتا، یہ دعا پڑھتے ہوئے اندر آئے، سیدھا حجر اسود کو بوسہ لیا، سجدہ کیا، بوسہ لیا، سجدہ کیا، بوسہ لیا، سجدہ کیا، پھر ایسے اس پر ہاتھ پھیرا اور منہ پہ پھیرا، اور پھر رونے لگے اور بڑے ہی روئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آپ کو ایسے دیکھنے لگے جھکے ایسے، تو آپ نے دیکھا عمر مجھے دیکھے جا رہا تھا، کہا عمر یہ جگہ آنسو بہانے کی ہے۔ پھر آپ نے طواف شروع کیا، طواف میں آپ نے جب آپ حجر اسود کے سامنے آئے ہیں تو آپ کھڑے نہیں ہوئے اور ادھر منہ بھی نہیں کیا اور دونوں ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، چونکہ رش تھا، ایک لاکھ کا مجمع تھا۔ آپ چلتے چلتے آئے، جب حجر اسود آپ کے سیدھ پر آیا تو صرف آپ کے ہاتھ میں اتنی چھڑی تھی ڈھائی تین فٹ کے، اس کے اوپر لوہا لگا تھا، آپ نے اسی کو یوں کیا اللہ اکبر، صرف چہرے کا رخ کیا ہے اور اللہ اکبر، اور اس کے بعد اس کو چوم کر آپ آگے گزر گئے ہیں۔ رش میں آپ رش تھا تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ دیکھیں نا وہاں لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں وہ تین تین دفعہ شروع ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جی میں ساری تکبیریں اتنی پڑھنی انہوں نے، تو پیچھے لوگ کتنے تنگ ہوتے ہیں، آپ نے بس اللہ اکبر اور آگے گزر گئے۔ حضرت عمر سے طواف میں کہا دھکے نہ دینا حجر اسود پر، جگہ ملے تو بوسہ لینا ورنہ ویسے چلے جانا۔ پھر طواف سے فارغ ہو کر دو نفل پڑے مقام ابراہیم پر، پھر دوبارہ حجر اسود پر آ کر اس کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد آپ صفحہ پر تشریف لے گئے، وہاں بیت اللہ کے در منہ کر کے دعا مانگی ہے، پھر دعا کے بعد آپ نے سعی شروع فرمائی ہے، سات چکر مکمل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا احرام کھول دو، حج والے بھی کھول دو، افراد والے بھی کھول دو، قران والے بھی کھول دو۔ عمرے والوں نے تو کھولنا ہی تھا، ان کا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کھول رہے، پہلے آپ تو کھولیں، کہ میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے، اگلے سال میں آیا تو پھر میں قربانی کا جانور ساتھ نہیں لاؤں گا اور میں بھی احرام کھول دوں گا۔ یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی امام احمد بن حنبل کی کہ تمتع افضل ہے۔ اب لہذا افراد والوں کو بھی فضیلت کی ایک نہ ایک بڑی ہستی سے تائید حاصل ہے، قران والوں کو بھی حاصل ہے، تمتع والوں کو بھی حاصل ہے، اور میرے اپنے دل کی بات یہ ہے کہ جو اندر میں ٹوٹ کے جائے گا وہی سب سے افضل ہے، جو اپنے ندامت کے آنسو زیادہ بہائے گا وہی سب سے افضل اور وہی سب سے بہتر ہے، باقی تو قانونی شکلیں ہیں۔ تو پھر آپ نے سب کو حکم دے دیا، لیکن یہ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، اب تو جو کرے گا تو بکرا گاٹے پہ جمنا ہو دے، اب تو بھائی مفتی نال ہے پوچھ لے وجہ نہ دیکھو۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے باب ابتہ کی وادی میں قیام فرمایا، چار دن وہاں رہے، پیر منگل اتوار پیر منگل بدھ، چار دن میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لے گئے طواف کرنے کے لیے، کہ آپ کے جانے سے رش بڑھ جاتا تو مجمع کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے وہیں قیام کیا۔ صرف بدھ کے دن آپ ظہر کی نماز آپ نے حرم میں پڑھی اور آپ نے حج کے مناسک بیان فرمائے، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ مجمع بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا، لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ حضرت علی یمن سے آ کے ملے ہیں جب آپ ابتہ کی وادی میں، حضرت علی شروع میں شریک نہیں تھے، یہ اس وقت پہنچے ہیں جب عمرہ کے کام ہو چکے تھے۔ جب وہ اپنے خیمے میں آئے تو حضرت فاطمہ اپنا بن سنور کے جیسے عورت ہوتی ہے اپنا منہ منہ دھو کے سرما لگا بیٹھی، تو ان کو غصہ چڑھ گیا، تو احرام میں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے تو احرام کھول دیا۔ کہا کیوں کھولا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا۔ تو ان کو یقین نہیں آیا، وہ اسی غصے میں اللہ کے نبی کے پاس گئے، آپ نے دیکھا نہیں فاطمہ نے کیا کیا ہے؟ کہا کیا کیا؟ کہا وہ تو احرام کھولے بیٹھی، آپ نے کہا تھا۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ علی ذرا تیزی میں، تو آپ نے کہا صدقت صدقت صدقت، تین دفعہ کہا۔ فاطمہ نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا، میں نے اسے کہا تھا احرام کھول۔ پھر حضرت علی ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگے تیری کیا نیت ہے؟ کہا میں نے تو کہنے لگے میں نے تو کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت۔ کہا چل پھر تو بھی میرے ساتھ ہی ہے، تیرا احرام بھی نہیں کھلے گا۔ پھر آٹھ تاریخ کو آپ نے یوم الترویہ پانی پلانے کا دن نا. آگے پانی نہیں ملتا تھا تو وہ اونٹوں کو پانی پلاتے تھے, جانوروں کو, خود بھی اپنے مشکیزے بھرتے تھے. آٹھ کو جمعرات کو آپ تشریف لائے. اور یہ جو مسجد خیف کے وہ گنبد تو نہیں ہے لیکن تین ایسے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے
درمیان والا
لگایا گیا تھا اس جگہ پر. اور پھر دائیں طرف مہاجرین تھے, بائیں طرف انصار تھے. جمعہ رات ہی کا دن تھا اور آپ نے پانچ نمازیں پڑھی اور پھر جمعہ کو فجر کے بعد اشراق کے بعد آپ یہاں سے نکلے اور سیدھے عرفہ کی طرف. مجمع نے گھیرا ہوا تھا تو آپ اپنی اونٹنی کی نکیل کو کھینچ کے چل رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کی اونٹنی کا سر ایسے وہ نہیں کوبرا ایسے آپ اس کا سر ابھرا ہوا تھا. پھر جب کہیں تھوڑا راستہ ملتا تو آپ اس کی لگام چھوڑ دے, نکیل چھوڑ دیتے تو وہ تھوڑا تیز ہو جاتی تھی. اس طرح چلتے چلتے پھر آپ عرفات میں داخل ہوئے اور وہاں آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا چمڑے کا جہاں مسجد نمیرہ ہے. وہاں آپ نے جا کے آرام فرمایا, پھر اٹھ کے غسل فرمایا, پھر بلال سے پوچھا زوال ہو گیا, کہا جی ہو گیا ہے. پھر آپ نے خطبہ دیا, عرفات کا خطبہ. یہ ساری زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ نے وہاں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ. پھر آپ تشریف لے گئے اس پہاڑ کی طرف جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے جبل رحمت. یہ کوئی حدیث کا نام نہیں ہے اور یہاں کھڑے ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ ایک نمایاں جگہ تھی اور لوگ مسلسل پہنچ رہے تھے تو آنے والے کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں, تو اس طرح سیدھے وہاں پھر قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے دعا مانگنا شروع کی ہے. اپریل کا مہینہ تھا, کیسی گرمی پڑتی ہے, تو یہ دعا کوئی پانچ گھنٹے کی جو آپ نے مانگی ہے, پانچ گھنٹے تقریباً ساڑھے چھ پونے سات کے قریب جا کے سورج غروب ہوتا ہے اپریل کے مہینے میں. اور زوال کے بعد پندرہ منٹ سے لمبا خطبہ نہیں آپ پڑھو, پندرہ منٹ میں زیادہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد ظہر عصر میں جتنا وقت لگا وہ, اور پھر اس کے بعد ساڑھے بارہ لگا لیں, ایک لگا لیں, اس کے بعد سے جو آپ کی دعا شروع ہوئی ہے تو مغرب دن چھپنے تک پانچ چھ گھنٹے کی دعا ہے. اور اس میں کبھی آپ یوں کرتے تھے, کبھی یوں کرتے تھے, کبھی سینے سے ہاتھ دونوں چمکا کے ایسے 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 سے ہاتھوں کو ہلاتے تھے جی میں کوئی فقیر منگتا مانگ رہے ہوئے. جب کبھی اونٹنی بدکتی تو ایک ہاتھ سے اس کی رسی پکڑ لیتے, دوسرے ہاتھ سے یوں اللہ کے سامنے فریادیں فرماتے تھے. اور پھر اس دوران آپ نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے تو لوگوں میں بات چل پڑی روزہ ہے کہ نہیں, تو ام فضل نے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا جو آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ روزہ نہیں ہے. اسی وقوف کے دوران ایک صحابی اونٹ سے گرے اور مر گئے, تو آپ نے فرمایا اس کو غسل دے دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ, اس کا سر ننگا رکھو, اسے اسی طرح احرام میں ڈال دو اور یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. تو وہ کون تھے, ان کا نام کیا تھا, یہ تو کہیں نہیں پڑھا, لیکن عرفات میں آج بھی وہ سویا ہوا ہے اللہ کا بندہ, اور وہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. تو شام جب ہو گئی تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا, ان کو آنے میں دیر ہو گئی, ان کا انتظار کرتے رہے, ان کو استنجے کا تقاضا پڑ گیا, وہ دیر سے پہنچے. تو جب وہ سوار ہوئے نا تو وہ تھے, رنگ بھی کالا تھا اور حبشی نین نقش تھے نا, خوبصورت نہیں تھے. تو یمنی کہنے لگے الہاد الاسود حبسنا, اس کالے کی وجہ سے ہم سب کو روکے رکھا. او ہو او ہو, یہ جتنے لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا حضور کے انتقال کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اسامہ کی توہین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے محروم کر دیا. اس سے یہ بات نکلتی ہے کبھی اللہ کے نیک بندوں پر کیچڑ نہ اچھالنا, وہ انسان ہوتے ہیں فرشتے نہیں ہوتے. کمیاں دیکھنے نکلو گے تو لوگوں نے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا, تو کمی تو برے سے برے کے بھی دیکھنا حرام ہے. چے جائے کہ نیک عورت نیک مرد, طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ برائی کی تہمت لگانے والا سو سال کی بندگی بھی لے کر آئے گا تو اللہ منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا. ویکھ لے اسی بڑے حاجیاں نو, جاننے اسی مولویاں نو, پتہ سانو سارے علماء دا, پتہ سانو سارے تبلیغیاں دا. یہ وہ جملے ہیں جو آگ لگا دیں گے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جن سے میں نے قرآن پڑھا, دھن رے دھنی اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تا تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن. فرمایا کرتے تھے بیٹو کسی کے عیب نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنے ہی دیکھنا، ہمیشہ. پتا شیطان نیک لوگوں کو کہاں پھنساتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ سارے آئے بیٹھے ہو، آپ کو شیطان زنا کی دعوت دے؟ یہ سارے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں، شیطان آپ کو شراب کی دعوت دے گا یا جوئے کی دعوت دے گا؟ اتنا کچا تو وہ ان پڑھ آدمی تو نہیں، بہت پڑھا لکھا ہے وہ مجھے اور آپ کو غیبت میں پھنسائے گا، اوروں کی کمیاں دیکھنے میں پھنسائے گا، اوروں کے بارے میں دل میں بغض میں پھنسائے گا. اسے پتا ہے یہ سارے نیک لوگ ہیں، ان کو میں جوئے کی دعوت کہاں دوں گا؟ میرا وقت ضائع ہوگا. اب ان کو میں گانا سننے کی دعوت دوں، میرا وقت ضائع ہوگا. وہ ہمیں یہاں سے پکڑے گا، اوروں کی کمیاں، اوروں کی برائیاں، ذرا سا کسی سے دل کھٹا ہوا اس کی ساری نیکیوں پہ کاٹا، ساری اچھائیوں پہ کاٹا. پتا ہے سانوں مولویاں دا، وہ کبھی ابنا بھی تو پتا کر لے بھائی. پتا ہے سانوں تبلیغیاں دا، بڑے آئے تبلیغ والے، اس کو کبھی ابنا بھی تو پتا کر لو، کبھی اپنے گریبان کو بھی تو کھول کے دیکھ لیا کرو. تو ہمیں تو کوٹھے پہ ناچنے والی کے بھی برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی خیر کی امید رکھو، پتہ نہیں کب توبہ کر لے. فضیل بھی تو ڈاکو ہی تھے، کہاں سے کہاں چلے گئے، تو پتہ نہیں کون کب بدل جائے. ہاں کسی کی کمی نہ دیکھنا ہے، بڑا خطرناک کام، بہت خطرناک کام. ایک وہ اس کی وجہ سے روکا ہمیں، چلو نکل جاؤ اسلام سے ہی محروم کر دی. جو لوگ دین کے کام میں، علم میں لگ کر، کسی بھی دین کے کام میں لگ کے زندگی گزارتے ہیں تو فرشتے تو نہیں بن جاتے نا، انسان ہوتے ہیں، ان سے کمیاں نہیں ہوتی. تو کیا پتا اللہ تعالیٰ کو کون سی بات پسند ہے، اس کا تو بیڑا ہو جائے پار اور میں تنقیدیں کر کر کے برباد ہو جاؤں. کیا بات. ایک دفعہ ایک آدمی نے بڑی چڑھائی کی میرے اوپر، تم تبلیغ والے ایسے، تم تبلیغ والے ایسے، تم مولوی ایسے، تم مولوی ایسے. سنتا رہا سنتا رہا، تبلیغ میں یہ بات تو سیکھنے کو مل جاتی ہے، سن کے چپ کر جاؤ. ہمارے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے ایک چپ سو کو ہرائے. چپ. جب اس کا سارا غصہ اتر گیا تو میں نے کہا بھائی یہ جو حکومت پاکستان ہے نا، یہ بڑی ظالم حکومت ہے. تو مجھے ایسے دیکھنے لگا بھائی یہ مولوی صاحب کیڑی گل چھیڑ بیٹھے. میں کہ یہ جو حکومت پاکستان ہے نا، یہ بڑی ظالم حکومت، اس کے باوجود اپنی رعایا کے بارے میں اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے لے اور 67 نمبر ضائع کر دے اس کو پاس کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے. تو اس نے مجھ سے 100 نمبر نہیں مانگے ہیں، اس نے مجھے یہ نہیں کہا 100 نمبر لے آنا تھا کہ تاں تینوں پاس نہیں تو کھلے نہیں تیار ہو جائیں. یہ تو میرے رب نے نہیں کہا 100 نمبر لے لو. پرفیکشن ہونی چاہیے، پرفیکشن ہونی چاہیے. کیسے پاگل ہیں جو انسانوں میں پرفیکشن تلاش کرتے ہیں، کبھی انسان بھی پرفیکٹ ہوگی؟ ایک ہستیاں ہیں انبیاء، بس وہ ایک آئیڈیل ایک ہوتا ہے، باقی اس کے پیچھے چلتے. میں نے کہا بھائی صاحب اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بھی برے ہیں، پر ہمارا واسطہ اللہ کی ذات سے ہے. پتہ نہیں کیڑی گل تو خوش ہو جائے. تو بھائی اس ٹیسٹ میں ہمیں نہ ڈالو جس کا اللہ نے بھی مطالبہ نہیں کیا. اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لو، اللہ کا فمن ثقلت موازینہ، اپنی نیکیاں گناہوں سے بڑھا لو معاف کر دوں گا. 100 نمبر مانگے ہیں اللہ نے، یہ تو قانون ہے، باقی اس کی رحمت ہے. ایک آدمی کی ایک نیکی کب کھٹ جائے؟ ایک نیکی. اب تذکرہ میں یہ واقعہ ہے، ایک نیکی. وہ کہے گا، اللہ کہے گا ایک لے آ تیرا کام بنا دیتا ہوں. اس کو ہک دی کیڑی گل لب جانی، وہ سارا جگ پھر مارے گا، نہ ماں دے گی، نہ باپ دے گا، نہ بھائی دے گا، سب منکر ہو جائیں گے. تو کہے گا ہائے ہک تو ماریا گیا. تو ایک آدمی ملے گا، کیوں بھائی کیا بات ہے؟ بڑے پریشان ہو، کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا. کہے گا چل میاں مبارک ہو بھی تیرا کام بن گیا. کیوں سر؟ میرے کو ہے ہی ہک، ہوے تا بھی کھلے نہ ہوے تا بھی کھلے، تو لے جا. تو وہ بڑا خوش خوش آئے، بھائی اللہ میرا کام بن گیا. وہ کیسے بن گیا؟ کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا میں دیتا ہوں، کہ اس کو بھی بلاؤ. وہ بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تو اس کو وعدہ کر رہا ہے کہاں تو کیوں کہ اللہ میری تو پاس تو ایک ہے, ہو تو بھی میرے کس کام کی, نہ ہو تو بھی میرے کس کام کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا, آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں, جا اس پہ تجھے معاف کرتا ہوں, تو بھی جائے یہ بھی جائے. اب یہ ایک اس کا الگ نظام چل رہا ہے. تو ہم سب نیک لوگوں کی نیکیاں پکڑ 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 اللہ کی نظروں سے گرے پڑے ہوں, وہ بھی کوئی انسان ہے جو اوروں کے عیب دیکھتا پھر. پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ منسوب ہیں کسی بھی نسبت کے ساتھ. تو بھائیو بس اپنے ہی عیب دیکھا کرو, پہلے خود ٹھیک ہونا چاہیے پھر تبلیغ کرنی چاہیے. اچھا یہ بتاؤ جو یہ کہ میں ٹھیک ہو گیا اب میں تبلیغ کروں گا, اس سے بڑا شیطان کون ہوگا جو کہے ہوں میں ٹھیک ہوں ہوں میں لوکن ہوں ٹھیک کرنا ہے. اور یہ تو اس سے بڑا شیطانی بولی کوئی نہیں کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں, اب میں لوگوں کی اصلاح کروں گا. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے وہ تو سب سے برا انسان ہے. تو اب جب یہ معیار بن ہی نہیں سکتا تو جاؤ دعوت دو, عمل ہے تو بھی دعوت دو, نہیں ہے تو بھی دعوت دو. عمل کرنا الگ حکم ہے, دعوت دینا الگ حکم. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا لعنت ہے بنی اسرائیل پر, ایک تو میری حدود کو توڑا, ایک جو برائیاں خود کرتے تھے اوروں کو اس سے نہیں روکتے تھے. تو اگر اوروں کو روکنے کے لیے پہلے خود عمل شرط ہوتا تو ان پہ لعنت کیوں اس بات پہ برستی. لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جس برائی کو خود کر رہے ہوتے تھے اوروں کو نہیں روکتے تھے, یہ الگ جرم ہے. ایک تم خود کر رہے ہو, دوسرا تم اوروں کو نہیں روک رہے ہو, تو یہ الگ جرم وہ الگ جرم. خود کیا تھا تو اوروں کو تو روکا ہوتا. خیر یہ تو بیچ میں ایسی اضافی باتیں آ گئی. بہرحال بھائیو ہر انسان کی قدر سیکھو, ہر ایک سے دل صاف رکھو. کسی یہ جو دل کا بغض ہے نا, یہ ہر نیکی کو اسرے کی طرح مونڈ کے رکھ دیتا. فاعفو واصفحو, دل صاف رکھو. اللہ کے نبی کے ساتھ یوں جنت میں یوں جاؤ گے جنت. کہ میرے بیٹے انس صبح و شام ایسے کیا کر کہ تیرا دل سب سے صاف ہو. یہ میری عظیم سنت ہے, جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے کرے گا, جو مجھ سے کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. میرا اس سے بول چال بند ہے, میں نے اس سے بات اور ہمارے پنجاب میں تو گل اتنا ہی ٹپ گئی. انہوں نے کہا میری منجی نو ہی ہاتھ نہ لاوے. کیا کرے مطلب میں مر جاؤں, اے میری منجی نو ہی ہاتھ نہ لاوے, انہوں میرے جنازے چ نہ آمن دے وجہ. اور دیکھو میں یہ میں اسی میں میں, میں, میں پنجابی وہ جانگلی پنجابی خاندان سے نا, ہم لوگ مائگریٹڈ نہیں ہیں, اصل پنجاب کے لوگ ہیں جن کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. یہ میں آنکھوں دیکھے بتا رہا ہوں. ایک آدمی جنازے میں آیا تو اے تو نکل جا میری ماں دے جنازے چوں. بھلے اس ایسی بھی کیا عداوت ہے, یہ ہوتا ہوا دیکھ کیا ہوا, نکل جا میری ماں دے جنازے چوں. تو بھائیو کسی کے عیب نہ دیکھنا, نہ دل نہ نظر اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. آخری انتہا مرنا پرنا ختم جی, بس اسی لیکا کھینچ دیتا کہتے اسی لیکا کھینچ دیتا ہے. اور یہ لکیریں اپنے نفس پہ لگایا کرو, لوگوں کے درمیان نہ لگایا کرو. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اس لیے میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ دلوں کا بغض دلوں کی پھٹن یہ صرف اوروں کے عیب دیکھ کر ہوتا ہے.
www.dasquran.com
پھر وہاں سے چلے اور آپ نے راستے میں استنجا کیا اور وضو کیا. وضو کیا ایک دفعہ, ایک ایک دفعہ ہاتھ دھوئے, ایک دفعہ کلی, ایک دفعہ ناک میں پانی, ایک دفعہ منہ دھویا, ایک دفعہ کوہنی تک, اور ایک دفعہ. یہ بھی میرے نبی ہی کی سنت ہے. جب سفر ہو, جب جلدی ہو, جب رش ہو, تو اب ادھر دس آدمیوں کی لائن لگی ہوتی ہو, ان مسواک بھی جڑی ہوئی لگا کھلا مسواک, اور بھائی ہوں تو چھڑ دے کسی ہور ویلے کر لیں. یہ اس موقع کا عمل نہیں ہے. اسی نبی نے اس موقع پر ایک ایک دفعہ وضو کیا, ایک ایک دفعہ, یعنی ایک ایک دفعہ پانی استعمال کیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھیں گے, کہیں نماز آگے چل کے پڑھیں. پھر آپ وہاں پہنچے تو آپ نے مغرب عشاء کٹھی پڑھی اور پھر آپ نے آرام کیا. عجب بات ہے آپ مزدلفہ کی رات تہجد نہیں پڑھی, سوئے رہے, فجر کی نماز پہ اٹھیں. یہ اس لیے کیا ہے, حالانکہ آپ کے لیے اٹھنا کیا مشکل تھا, کہ جب آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے نا کیا بوڑھے کیا جوان, ہڈیاں ہائے ہائے کر رہی ہوں، ہائے ہائے۔ ایک آپ کو واقعہ سنو، ہمارا پہلا حج تھا تو ہم مزدلفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے جانا تھا، وہ ہم پیدل ہی تھے، ہم سارے کچھ دو چار ساتھی، تو وہاں بیٹھے تھے مزدلفہ کے منا کے قریب تاکہ فجر پڑھیں، تھوڑا سا وقوف کریں، آگے چلے جائیں۔ تو ایک ہمارے مجھے میں نے یعنی زبان سے ہمارے علاقے کے لگتے، میرا علاقہ ملتان کبیر والا، تو وہ ایک بابا اور ایک اماں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی لگتے تھے۔ تو وہ بابا کہنے لگا اٹھے ان چلیے، وہ کہنے لگی میں تھک پئی ہوں، میں تو نہیں ہوں تو ریا جاندا، سمجھ رہے نا؟ اچھا، میں تھک پئی ہوں، میں تو نہیں تو ریا جاندا۔ وہ کہنے لگا ابو شیطان نو چوٹنا ہے حالی، اٹھے وہ کہنے لگی میں تھک پئی ہوں، میں نہیں تر سکتی۔ اسے کہ مڑ کی دے جام نہیں، اسے کہ میتھو نہیں حالی تو ریا جانا۔ جب اس نے زیادہ آنکھیں دکھائی، آخن لگی لالا جڑا زور لاؤنا نہیں جاننی، وہ آخن لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے روستے لگی جیسے، اتھے اگا ہی جامنا ہی۔ تو مزدلفہ میں پہنچ کے یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی ہلا نہیں جاتا۔ تو میرا نبی سویا رہا تاکہ اگر کوئی طاقتور آدمی تہجد پڑے تو اس رات کی فضیلت پائے، اور اگر کوئی سویا رہے تو اس کو بھی سنت کا اجر مل جائے۔ ورنہ یہ نہیں تھا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، ساری زندگی آپ نے تہجد نہیں چھوڑی، اس رات قصدن نہیں پڑی، حتیٰ کہ میں نے بتھیری کتابیں ڈھونڈی یہ بھی نہیں کہیں ملا کہ وتر پڑے ہوں۔ ساری زندگی آپ نے سفر حضر میں وتر نہیں چھوڑے، اس لیے قیاس تو یہی ہے کہ آپ نے وتر پڑے ہوں گے، لیکن وضاحت نہیں ہے کہ آپ نے وتر پڑھے، نماز پڑھی اور سو گئے، اور اس کے پیچھے یہی شفقت تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ورنہ مزدلفہ کی فضیلت آپ نے خود بتائی کہ پانچ راتیں بڑی قیمتی راتیں، جس میں ایک رات مزدلفہ کی رات بھی ہے، لیکن خود نہیں اٹھے کہ میرے آپ جیسوں کے لیے رحم و کرم ہو جائے۔ تو آدھی رات کے بعد آپ نے عورتوں کو بوڑھوں کو جانے کی اجازت دے دی، تو آپ کی بیویوں میں سے حضرت سودا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اجازت مانگی، تو وہ دونوں چلی گئیں، تو آپ نے کہا کہ رمی نہ کرنا جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے وہاں فجر کے بعد وقوف کیا، تو اس میں ایک شخص آئے، ان کا نام ہے عروہ بن مدرس بن طائی، یہ اس مجمع کے آخری حاجی ہیں اور یہ بڑی رحمت بن کر آئے ہیں، ان کا تاخیر سے آنا بڑی رحمت بنا۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، ایسی درد سے کہا نا، آپ کے وہ دعا کے دوران ہی، تو آپ اس کے متوجہ، کیا ہوا؟ کہ میں اکلل تو راحلت اب تو نفسی، میں نے اپنی سواری کو توڑ کے رکھ دیا اور میں نے اپنی ہڈیوں کو چورا چورا کر دیا، پر پھر بھی میں پہنچ نہیں سکا ہوں، لیکن میں رات کے کسی حصے میں میں نے ایک ایک عرفہ کی پہاڑی کو اور گھاٹی پر چڑھا ہوں اترا ہوں، اور فجر کی نماز میں آ کے شریک ہو گئے تھے وہ، میرا حج ہو گیا، اس درد سے کہا میرا حج ہو گیا، کہ آپ نے اس پر ہے کیلنڈر ہی تبدیل کر دیا۔ دیکھو بھائیو، ہمیں دعائیں پڑھنا آتا ہے، ہمیں ماننا نہیں آتا۔ حزب العظم پڑھ لو، حزب العظم کو پڑھنے کی چیز ہے، وہ تو مانگنے کی چیز۔ ہاں بھائی، آج کی دعائیں پڑھ لو، یہ تبلیغ والے کہتے ہیں سفر کی دعا پڑھ لو، کھانے کی دعا پڑھ لو، اور یہ کہتے ہیں حزب العظم پڑھ لو۔ دعائیں پڑھنے کی نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے کی ہوتی ہیں، اور مانگنے اور پڑھنے میں فرق مجھے سمجھ میں آیا جس دن میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا، اس دن مجھے پتا چلا کہ میں دعا پڑھ نہیں رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں پڑھتا تھا، کئی آدمی جی مولانا جنازہ پڑھا دیں، پڑھا دیا، لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے پتا چلا کہ میں پڑھ نہیں رہا، میں مانگ رہا ہوں۔ مجھے اس دن اس جنازے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مانگنا اور چیز ہے اور پڑھنا اور چیز۔ تو اب لوگ حزب العظم لے کر نا اس کو پڑھ رہتے ہیں، تو یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ مانگنے کے لیے ہے، مانگنے کے لیے، یہ دعائیں مانگنے کی ہیں۔ مانگنے کی کیفیت ہوگی تو دعا بنے گی، ورنہ ایک ورد بن جائے گا جس کے الفاظ کا اجر مل جائے گا۔ آسمان کے دروازوں میں کھڑکھڑاہٹ نہیں پیدا ہوگی، اس کے لیے تو ایک ہائی کافی ہوتی ہے، اس کے لیے لمبی چوڑی دعائیں ہائے، ایک ہائے پار کر جاتی تو اس کی ہائے ہائے میرا حج ہو گیا۔ تو آپ نے کہا جس نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھ، دیکھو نا اب آج تاریخ ختم ہو چکی ہے نا، ٹھیک ہے نا، نو شروع ہو چکی ہے نا، بھائی ٹھیک ہے نا، رات کے 12 بجے کے بعد انگلش کیلنڈر میں بھی 9 شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کیلنڈر کو ہی اٹھا کے وہ مارا، آپ نے فرمایا جس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی اور دن اور رات کے کسی حصے میں عرفہ سے گزرا تو اس کا حج ہو گیا۔ جب 9 کا دن چھپے گا تو ہمارے کیلنڈر کے مطابق 10 تاریخ شروع ہو گئی نا، اور رات 12 بجے اے ایم شروع ہو گیا، انگریزی کیلنڈر میں بھی 10 تاریخ شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آج کی رات بھی 9 کی ہے اور 10 کی رات بھی 9 کی ہے، 9 وہ دن ہے جس کو 2 راتیں دیں، 10 وہ دن ہے جس کی رات ہی ختم کر دی۔ تہجد کا فجر کی اذان تک بس اتنا ہے کہ بھائی دم دینا پڑے گا مغرب کے بعد، لیکن حاجی ہو جائے گا۔ تو آج شاید ہمیں اس کی قیمت معلوم نہ ہو، یہ وہ دور تھا جب سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے، کسی کا مر گیا، کسی کا بیمار ہو گیا، کسی کا کمزور ہو گیا، وہ لاکھ دوڑا پر پہنچ نہ سکا، مغرب عشاء میں پہنچا، حاجی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ تو عروا کی جو فریاد تھی نا اس نے سارا کیلنڈر تبدیل کروا دی۔ پھر عوام سے چلے اور وقوف سورج نکلنے سے پہلے عوام سے چلے اور حضرت فضل بن عباس کو پیچھے بٹھایا اور وادی محصر میں تھے تو ایک لڑکی نے آ کر مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میرا باپ کمزور ہے، میں حج کر رہا ہوں اس کا۔ ہم نے کہا کر لو، یہ مختصر سا واقعہ ہے لیکن ہر کتاب میں اس کو بڑی جگہ دی گئی ہے، اس میں ایک سبق تھا۔ جب وہ لڑکی مسئلہ پوچھنے لگی نا تو حضور نے یوں پیچھے ہاتھ کر کے حضرت فضل کا منہ ادھر کر دیا ایسے، یہ تو بڑی عجیب بات تھی نا۔ تو جب وہ چلی گئی نا لڑکی تو حضرت فضل کے، حضرت عباس چاچا ہے نا، چاچا تو رشتے میں تو بڑا ہوتا ہی ہے نا، تو انہوں نے گلا دیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کر دیا اپنے بھائی کے ساتھ، ما فعل کا ابن عمک، یہ چچا کے بیٹے کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے کہا دونوں نوجوان تھے تو مجھے ڈر لگا کہیں شیطان ان کو گمراہ نہ کر دے۔ فضل بن عباس، فضل فضل اہل بیت آل رسول اور 1000 کے برابر، اور ان میں سے ہیں فضل، جو آپ نے کہا تھا نا میری امت میں کچھ لوگ ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کبھی ان کے ہاتھ خالی نہیں آتے، ان میں فضل بن عباس کا نام بھی ہے۔ یرموک کی لڑائی میں جب خالد بن ولید نے کہا نا میں 60 آدمیوں سے 7000 پہ حملہ کروں گا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کون لوگ ہیں جن کو لے کر تو 7 سے 7000 پہ حملہ کرے گا؟ کہا اسی لشکر میں ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا پھر تو ہی چن لے۔ تو سب سے پہلے جس کو پکارا تھا وہ فضل تھا، کہا کہاں ہے عباس کا بیٹا فضل، این فضل ابن العباس، این عمر التمیمی، این الزبیر ابن العوام، این رافع ابن عمیر الطائی، این عبداللہ ابن عمر، این ضرار ابن الازور، این عبد الرحمن ابن ابی بکر، این عبادت ابن السامت، ایسے ایک ایک کر کے ان کو پکارا۔ یہ سب صحابہ ہیں، کوئی غیر صحابی نہیں، یرموک کی لڑائی میں 1000 صحابہ شریک۔ تو یہ وہ فضل ہے اور اللہ کا نبی منہ ادھر پھیر رہا ہے اور آگے جو لڑکی کھڑی ہے وہ صحابیہ ہے، سارا جہان رابعہ بصری سے بھر جائے تو صحابیہ کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہے، یہ کیسے گمراہ ہوگی؟ اور یہ تو اہل بیت ہیں جن کے گھروں سے روشنیاں ہمیں آج تک ملی، یہ کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ یہ میں نے اور آپ نے ہونا تھا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا، اس لیے یہ کیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے چلے، ہائے بھائیو کیا ہی سے کیا ہی ہو گیا۔ جب ایک دیکھو نا جوان لڑکے لڑکیاں ایک ڈیسک پہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو آگ نہیں لگے گی تو کیا ہوگا۔ پھر وہاں سے چلے اور آپ نے آ کر سیدھا بڑے شیطان کے پاس آ کر اترے اونٹنی سے، تو حضرت بلال نے اونٹنی پکڑ لی، حضرت اسامہ نے ایسے آپ کے اوپر چادر کا سایہ کر دیا، چادر تو آپ نے 7 کنکر مارے، پھر پیچھے مڑ کے دوبارہ خطبہ دیا، عرفات والا خطبہ یہاں۔ پھر آپ نے 63 اونٹ بلوائے، ان میں سے 5 الگ ہوتے تھے، باقی پیچھے ہوتے تھے، پھر وہ 5 باری باری آپ کے سامنے ایک ایک آتا تھا، ذبح ہوتا تھا، وہ 5 میں سے ایک جب ذبح ہوا نا تو پچھلے چاروں نے دیکھا تو کہ ذبح کرنے والا اللہ کا رسول ہے، تو آپس میں لڑنے لگے آگے بڑھ کر ذبح ہونے کے لیے کہ مینو جاون دے مینو جاون دے. اس طرح آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور پھر حضرت علی سے فرمایا کہ ایک ایک ٹکڑا ہر ایک سے لے کر نا چڑھا دو دیگ، اور باقی اس کو صاف کرواؤ، اور اس کی مزدوری میں اپنے پیسوں سے دوں گا، گوشت اور کھال میں سے نہیں دینی، اور اپنی بیگمات کے لیے آپ نے گائے ذبح کروائی. پھر آپ نے اس کے بعد معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کے سامنے ایسے پاؤں کے بل بیٹھ گئے جیسے ہم زمین پر پاؤں کے بل بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھ گئے. کہلے بے عبداللہ اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے جو مرضی کر. تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے یاد فرمایا. پھر آپ نے سیدھی طرف کے بال منڈوا کر ابو طلحہ انصاری کو دے دی، پورے آدھے ایک صحابی کو دیے اللہ ہی جانے کیوں، باقی آدھے کا تقسیم کرو. چھینا جھپٹی ہوئی بڑی، کوئی ایک لے گیا، کوئی دو لے گیا، کوئی چار لے گیا، تو اس میں تقسیم ہو گیا. پھر آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے، حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی. پھر آپ نے انتظار کیا کھانا پکنے کا، جب وہ پک گیا تو آپ نے اس کا گوشت بھی کھایا، شوربہ بھی پیا. پھر آپ نے اونٹنی کو بدلا، ابھی تک کسوا چلی آ رہی تھی، ابھی آپ نے جدعا کو لیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے بٹھایا، اور آ کے طواف زیارت آپ نے اونٹنی پر کیا. آپ کی اونٹنی کی نکیل کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے پکڑا ہوا تھا. 7 چکر لگائے اور نفل پڑھ کے زمزم کے کنویں پر آ کر آپ نے کہا کہ پانی پلاؤ. میرا جی تو چاہتا میں بھی پلاؤں لیکن پھر میرے اوپر رش پڑ جائے گا. تو عباس نے کہا بیٹا فضل اما سے کہو وہ ڈول اٹھا کے دے. تو آپ نے کہا نہیں اس ڈول سے. کہا جی اس ڈول میں تو سب نے پانی پیا ہوا. تو نے یہی تو انہوں نے بھر کے دیا. آپ نے ایسے اٹھایا اور منہ کو لگاتے گئے اور یوں چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے. جب پیٹ بھر گیا تو آپ نے سارا اپنے اوپر الٹا لیا. ایسے گرمی تھی نا، اپریل کا مہینہ تھا تو وہ ٹھنڈے ہو گئے. پھر آپ نے وہیں انتظار کیا اور ظہر کی نماز وہاں پڑھائی. بعض روایات میں ہیں یہاں پڑھائی، بعض میں ہے وہاں پڑھائی. پھر واپس تشریف لائے اور 11 تاریخ کا دن کو کہا جاتا ہے حدیث میں یوم الاقارع قراع، سری پائے کھانے کا دن. تو وہ گوشت تو کھا لیتے تھے اسی دن اور پھر سری پائے چڑھا دیتے تھے. پھر کھانے کا اصل میں مزہ تو انہوں نے لیا. اگر تو ہیک بوٹی کھا لو تو جو کوئی گولی تو دیو ہے، کوئی چورن تو دیو، کوئی پھکی تو دیو، کام تو ہے کوئی نہیں ہے. بہ بہ کے میدے خراب ہوتے، گولیاں کی کرن تھے، پھکیاں کی کرن. وہ اللہ کے بدل سے پورا اونٹ ہی کھا جاتے تھے. تو سری پائے کھانے کا دن ہے 11 تاریخ. اس دن قرآن کی آخری سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اس میں اشارہ تھا واپسی کا. تو آپ نے پھر زوال کے بعد آپ نکلے اور پہلے شیطان کی رمی فرما کر نا قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی. یہ دعا تھی سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر، تقریباً 1.25 گھنٹہ. اور آپ کے الٹے ہاتھ پر مکہ تھا، سیدھے ہاتھ پر مینا تھا. رمی کرتے ہوئے آپ نے یہ ترتیب اپنائی، تینوں دن آپ نے ایسا ہی کیا، مکہ الٹے ہاتھ، مینا سیدھے ہاتھ. لیکن آج اس ترتیب کو نہ سوچنا، آج جدھر سے جگہ ملے ادھر سے کر لینا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ جی میں نہر میں نہاؤں تو منہ قبلے کی طرف ہو کہ پشت قبلے کی طرف؟ تو انہوں نے فرمایا تو منہ کپڑوں کی طرف رکھنا کہ کہیں چوری نہ لایا جائے تیرے کو. تو بھائی کہیں یہ سنت نہ ڈھونڈنے لگ جانا، جتھو جان بچے اتھو وٹے مارنا، جان ہے جان بچے بھائی. ادھر تو اتنا رش پڑا ہوتا ہے، جدھر سے راستہ ملے بھائی ادھر سے کر لینا. لیکن آپ نے ایسے کیا تھا. پھر تیسرے شیطان پر آپ نے دعا نہیں مانگی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں جگہ تنگ تھی اور آپ کے ساتھ لوگ تھے، کھڑے ہونے سے بھیڑ ہوتی تھی. تو آپ وہاں سے واپس آ گئے. واپس آ کر پھر آپ نے خطبہ دیا. 11 تاریخ کا خطبہ سب سے عظیم ہے، سب سے لمبا ہے اور سب سے پرجوش ہے کہ آپ کے بڑے شیطان کے قریب سے آپ بیان کر رہے تھے اور مینا کے آخری خیمے تک وہ نہایت المزدلفہ تک آپ کی آواز جا رہی تھی، ایسی بلند ہو گئی. حالانکہ عرفات میں جب آپ نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی نا دعا کے دوران، تو آپ ربیعہ تھے، ایک صحابی قریب ان سے کہتے ربیعہ، لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. تو ربیعہ اونچی آواز میں اعلان کرتے تھے، لیکن مینا میں 11 کو ایسی آواز بلند ہوئی ساری وادی گونج اٹھی اور اس میں پھر آپ کا یہ جملہ جو آتا ہے یہ 11 تاریخ کے بیان میں ہے، 9 میں نہیں ہے، 10 میں نہیں ہے، یا ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، اے لوگو شاید یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، وہ اس صورت کی وجہ سے پتا چل گیا.
www.tabligh.com
یہ لفظ آتا ہے، ہل بلغت، تو یہ تو مشہور ہے نا، ایک اضافہ ہے، یا امتاہ ہل بلغت، میری امت میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، ہاں جی پہنچا دیا. تو آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد القائم، تو میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. یہ تبلیغ کا کام بھائیو ہمیں یہاں سے ملا ہے، رائمنڈ سے نہیں ملا، نظام الدین سے نہیں ملا. اگر یہ کوئی جماعت ہوتی، کوئی تحریک ہوتی، کوئی خانقاہ ہوتی، یہ وہیں ہندوستان میں ہی ہوتی، اس کا باہر کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا. لیکن یہ ختم نبوت کا کام ہے، اصل کام ہے، سارے عالم کو اللہ کا پیغام پہنچانا سنانا، یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کی جڑ چونکہ ختم نبوت ہے، تب یہ شیبر اعظم میں پھیلا ہے، ورنہ پاکستان میں ہی رہتا، یہ ہندوستان میں کھپ کھپیا ہو جاتا، پاکستان میں بھی آ کے ایسے 2-4 مہواتی ہوتے، کچھ اور ہوتے، اپنے ہم نوا ہوتے، ہم خیال ہوتے. شیبر اعظم، میں ابھی 2 مہینے پہلے جبوتی گیا تھا، ایک غریب ترین ملک ہے جہاں غربت بھی دیکھ کے آنسو بہاتی ان کو، ایسے غریب لوگ ہیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا، ایسے گھر ہیں کہ میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، ایسے چہرے ہیں کہ میں اپنے آنسو نہیں روک سکا. وہ بھی بستر اٹھا کے 4-4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ہماری زبان سمجھتے ہیں، نہ انہیں پتا ہے کہ مولانا الیاس کون تھے، مولانا یوسف کون تھے، اور مولانا انعام کون تھے، انہوں کچھ خبر نہیں، لیکن وہ 4-4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے خیموں میں رہتے ہیں کہ جن کی اتنی اونچائی ہے، اس سے بڑا خیمہ نہیں ہے، اس میں بیٹھ تو سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اسی خیمے میں وہ 60-70 سال زندگی گزار کے مر جاتے ہیں. اور مکی کے سوا ان کا کھانا نہیں، پیدائش سے لے کر موت تک مکی ابلی ہوئی، اس میں کبھی لسی ڈال کے، کبھی دہی ڈال کے، اس کے علاوہ ان کو کوئی کھانا نہیں. یہ ہر وقت یہ احرام ان کا لباس ہے، جس میں آپ ابھی چند دن کے لیے ہیں، 2 دن کے لیے تکلیف ہو رہی، وہ ساری زندگی اسے 2 چادروں میں گزار دیتے ہیں، وہ بھی 4-4 مہینے اور چلے لگا رہے. تو یہ تحریک کے آئینے میں اسے مت دیکھیں، یہ اس محبوب کا دیا ہوا کام ہے جو اسی وادی میں ملا تھا. فلیبلغ الشاہد، ہاں مولانا الیاس نے پرانا سبق یاد کروا دیا، پرانا سبق. دیکھو جتنے دین کے کام ہیں نا جو ہو رہے ہیں، وہ طلبگاروں کے لیے ہیں اور مخصوص استعداد والوں کے لیے ہیں. نہیں ہمارے مدرسے میں داخلے کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، جی یہ تو اتنے طلب والے کھڑے ہیں، کیا کریں گے، ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں. میں ایک مدرسے میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنے بچے کو داخل کرنے کے لیے زور لگا رہے تھے، تو مدرسے کے محتمم فرما رہے تھے آپ ایسا کریں، سارے کمروں کا چکر لگا لیں، کہیں آپ کو جگہ ملے تو اپنے بیٹے کا بستر وہاں بچھا دیں. کیوں؟ ایک محدود جگہ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. ہر طلب والا بھی نہیں مدرسے میں آ سکتا، نہیں جو رشتے دار، میں اپنے مدرسے میں داخلے کی شرط رکھتا ہوں، 3 چلے لگے ہوئے ہوں، حافظ ہے تو میٹرک ہو، فرسٹ ڈویژن ہو، غیر حافظ ہے تو 3 چلے ہوں، اور ایف ایس سی فرسٹ ڈویژن ہو، پھر اس کو نام لکھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کے بارے میں سوچیں گے. پھر 30 داخل کرنے کے بعد جی بس اب ہم اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، کہ یہ نظام کی مجبوری ہے، نظام کی مجبوری ہے. تبلیغ واحد کام ہے، 3 آ جاؤ 3 لاکھ آ جاؤ، ساڈا کہڑا بار ہے، جماعت بنائی تو چلو گا، آپ پہ پکاؤ تھے آپ پہ کھاؤ، ساڈا کہڑا بار. یہ واحد کام ہے جس نے بوڑھوں کو بھی طلبگار، ان کی طلب پہ ان کو بھی سکھا دیا، نوجوانوں کو بھی سکھا، بے طلبوں کو بھی. پھر دوسرا یہ طلب والوں کے کام ہے، جسے طلب ہوگی وہ آئے گا، جسے طلب نہیں ہوگی اسے مدرسے سے کیا فائدہ ہے، اسے خانقاہ سے کیا فائدہ ہے. مولانا زاہد الحسانی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت فرماتے تھے مجھ سے، کیونکہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے والد صاحب جو تھے نا بڑے دلیر آدمی اور بڑے لیڈر آدمی اور بڑے ادیب آدمی تھے، اردو، عربی، فارسی، شاعری. 1944 میں ملتان کے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے اور محمد علی جناح کے ساتھ تقریریں کرتے تھے، تو مطالعے کا بڑا ذوق تھا اور صحبت تھی نہیں، پرویزی ہو گئے تھے، میرے بچپن میں پرویزی تھا میرا باپ. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ملوا دیا، بس ان کے ساتھ چند گھڑیاں بیٹھے تو اللہ نے ان کی زندگی کو بدلا، اور پھر اللہ تعالی نے ان کو صراط مستقیم نصیب فرمایا. تو مولانا زاہد الحسینی رحمت اللہ علیہ، میرے والد اور ان کا بڑا پیار تھا، اس نسبت سے مجھ سے بھی بڑا پیار فرماتے تھے. پھر میں تبلیغ میں لگ گیا تو وہ اور زیادہ، تو ایبٹ آباد میں تھے تو میں ملنے گیا تو تین چار آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ناقدری کا دور ہے, آپ جیسی شخصیت ہو اور یہ تین چار آدمی. مجھ سے کہنے کہ اگلی سناؤں, یہ بھی سارے تعویذ لینے والے ہیں, اللہ کا نام سیکھنے والے نہیں. تو اب کوئی شیخ کیا کرے, اب کوئی مدرس کیا کرے. تو تبلیغ وہ کام ہے جو ہے آ بیل مجھے مار, پیچھے پڑنا پیچھے پڑنا, کہ جو بے طلب ہیں ان کے بھی پیچھے پڑنا. ایک گاؤں میں ہم گشت کر رہے تھے, میں گشت میں متکلم تھا, عمومی گشت ہوتا نا ہمارا, میں متکلم. تو ایک دکاندار بیٹھا تھا بوڑھا سا, میں کہا چاچا میری گل تو سن. کہ پترا مینو نہ سنا گی. میں کہا کیوں؟ کہ تیرا ساڈا مذہب نہیں رلدا. میں کہا کی نہیں رلدا؟ کہ تسی پیرانو نہیں منگو اسی منن والے ہیں. میں کہا نہیں اسی بھی پیرانو منن والے ہیں. تو گل تو میری سن. کہ نہیں میں نہیں سننا. میں کہا اے دیکھ, میں نے ہاتھ جوڑنا سن تلا. اس نے میرے آگے ہاتھ نہ مینو نہ سنا. میں نے اس کی ایسے نہ داڑھی پکڑی. میں کہا میں تیری داڑھی نہ. اس نے میری پکڑنا نہ مینو نہ, مینو میری ایمان پہ ران دے پترا. میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے. میں کہا اللہ نہ میری گل تو سن. اس نے مجھے ایسا ٹھوڈا مارا. کہ میں نہیں سننی. میں کہا ہوں میں تینوں ضرور سنا ہوں. ایک اور آدمی یہ تماشا دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگا سن لا تینوں کہا ہیر رانجھا سونا ہوں. سو اللہ کی گل سنا ہوں. ہاں کی گل ہے؟ میں کہا چل ہوں مسجد چلیے ہوں گلا اٹھائی. اس نہیں میں تیرے نال نہیں جاؤں, میں تیرے پیچھے اس. میں کہ کیوں؟ میں اپنا ثواب تینوں بالکل نہیں دے. میں کہا تو نہ دے پر میں تینوں چھڈنا نہیں, میں تینوں نال لے کے جاؤں. پکڑ پکڑا کے لے گیا. آگے بیان میرے ذمہ تھا. جب بیان ہوا تو سب سے پہلے اس نے کھڑے ہو کے چار مہینے لکھائے, پھر آ کر مجھ سے معافی مانگی. تو تبلیغ ہے جو نہیں سننے والے نا ان کے بھی پیچھے چکر لگاؤ. یہ یہاں سے دولت ملی. اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کون جاتا, ہمارے پاس کون آتا؟ اگر میں تو کالج میں پڑھنے والا تھا اور مجھے تو کسی دین کے چیز کا پتہ نہیں تھا. تو کچھ آئے لوگ ہیں اور بالکل ہمارا چونکہ پنجابی مزاج تھا متکبرانہ. ایک دن آئے, میں نے چپ کر کے سن لیا. پھر دوسرے دن کالج میں, گورنمنٹ کالج لاہور میں, دوسرے دن آئے میں چپ رہا. تیسرے دن میں نے ان کو کمرے سے نکالا. میں آئندہ خبردار میرے کمرے میں تم آئے. اتنی بےزتی کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ وہ پھر بھی آئے. تو آخر آگے میں بھی انسان ہوں, کوئی پتھر تو نہیں ہوں. تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے پرانا سبق یاد دلایا ہے. یہ آپ سب کے ذمے ہے, صرف ہم نہیں کہ ہم نے بستر اٹھا کے چلا لگانا ہے. سارے آپ ذمہ دار ہو. جتنے لوگ دین سے دور ہیں ہمارے گاٹے پڑ جائیں گے قیامت کے دن. ہمیں کون آ کے بتایا؟ دنیا تو بے طلبوں سے بھری ہوئی ہے. ایک گاؤں میں ہم گئے, میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا. آخر نے کہا یہ پتا کوئی نہیں. پھر میں نے ایک سے کہا کلمہ تو سنا. اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا اے محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون. تو یہ اس محنت کا خاصہ ہے کہ ایسوں کے پاس پہنچو اور ان کو اپنی جان مال لگا کر انہیں کھینچو اس جہنم سے. یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے چاروں طرف. اس تبلیغ کے کام میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں اور چشمدید گواہ ہوں کہ اس امانت کے اٹھانے کا بالکل سب سے پست ترین ہمارے پاس معیار ہے. مہینے میں 3 دن, سال میں چلا, کوئی ٹوٹا پھوٹا باہر کا سفر, اور اس میں بھی اپنی ساری غلاستیں ہمارے ساتھ ہیں. نہ اخلاص ہے, نہ اخلاق ہے, نہ علم ہے, نہ ذکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایویں پھوکے فائر اور پھوکی باتیں ہیں. اس کے باوجود اللہ نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو گھما کے رکھ. میں جب گیا ساؤتھ امریکہ, ایک عرب میرے گلے لگ کے رونے لگا. عرب کہنے لگا ہم تمہارے شکر گزار ہیں, اگر تم نہ آتے تو ہماری نسلیں سب کی سب بہ گئی تھی عیسائیت. تو بھائیو یہ یہاں کے ادیا ہوا کام ہے. فل یبلغ الشاہد الغائب 11 تاریخ کو. پھر 12 تاریخ کا کوئی عمل نہیں ہے, خاموشی ہے. 12 تاریخ کو صرف رمی ہوئی ہے اور پیدل ہوئی ہے اور اسی طرح دعا مانگی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے 12 کو جانے کی اجازت دے دی. جو جانا چاہے چلا جائے. آپ 13 کو رہے اور زوال کے بعد آپ نے یہ کنکریاں ماری ہیں اونٹنی پر بیٹھ کر. اونٹنی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا, ایک شخص بیمار پرسی کو آیا, اسے فرمانے لگے رمی پیدل افضل ہے کہ سواری پہ افضل ہے؟ تو بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ حضرت صاحب موت کے سکرات میں اور اب بھی ان کو سبحان اللہ کیسے ذوق کے لوگ سے. تو انہوں نے کہا جی پیدل افضل ہے, کہا کہ نہیں. تو کہنے لگا جی سواری پہ افضل ہے, کہا نہیں. کہا اچھا تو پھر آپ بتائیں. تو فرمایا جس رمی کے بعد رمی ہو وہ پیدل افضل ہے, جس کے بعد رمی نہ ہو وہ سواری پہ افضل ہے. تو آپ نے 13 کی رمی سواری پہ کی, اس بعد رمی کوئی نہیں تھی. وہاں سے پھر آپ خیف و بنی کنانا میں آئے, وہاں ظہر عصر مغرب عشاء پڑی. حضرت عائشہ نے کہا میں نے عمرہ کرنا ہے, تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر تنعیم بھیجا کہ اس کو عمرہ کروا دو, جب آؤ تو مجھے بتا دینا. پھر آپ تہجد میں اٹھے اور مکہ چلے, تو راستے میں دونوں آ رہے تھے, تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کا عمرہ پورا ہو گیا. پھر آ کر آپ نے وہاں طواف ودا کیا, اور طواف ودا کے بعد ملتزم سے ایسے لگ کر یوں لگ کے کافی دیر تک کھڑے رہے, پھر فجر کی نماز پڑھائی. حضرت ام سلمہ بیمار تھے, انہوں نے کہا میں طواف ودا نہیں کر سکتی. کہا نہیں طواف ودا تو کرو, لیکن اونٹنی پہ بیٹھ کے کرنا, جب میں نماز پڑھاؤں گا تم کر لینا. تو آپ نے فجر کی نماز میں بطور و کتاب مستور کی تلاوت فرمائی, اور انہوں نے آپ کے, یہ انہی کی روایت ہے کہ میں نے سنا کہ آپ بطور پڑھ رہے تھے. پھر آپ اس کے بعد زمزم کا پانی آپ نے مشکیزوں میں بھرا, اور 14 کی صبح کو آپ نے یہاں سے واپسی کا سفر اختیار فرمایا. آپ مدینے میں رہتے ہوئے بھی زمزم منگوایا کرتے تھے, جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو یہاں کے حاکم کو لکھا کرتے تھے میرا آدمی شام کو پہنچے تو دن کا صبح کا انتظار نہ کرنا, فوراً اس کے ہاتھ زمزم بھیجنا, اور دن کو پہنچے تو شام کا انتظار نہ کرنا. پھر آپ 22 تاریخ کو 22 اس کو ذوالحج کو دوبارہ آپ ذوالحلیفہ پہنچے, تو آپ نے کہا آج رات سب یہیں ٹھہریں گے, کوئی واپس نہ جائے گا. رات سب نے وہیں قیام کیا. 23 کی صبح کو آپ وہاں سے چلے, سامنے جبل احد تھا, تو آپ نے کہا ہذا جبل یحبنا و نحبہ, یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر حج. اور آپ پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول کو دنیا سے ہی سفر کر گئے, لیکن جاتے ہوئے امت کو یہ ذمہ داری منتقل کر کے گئے ہیں کہ ہم یہاں سے جب جائیں گے تو یہ ذمہ داری اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. عرفات کا سب سے بڑا عمل توبہ ہے, کہ وہاں آدم علیہ السلام اور اما حوا نے اللہ کے سامنے رو رو کے توبہ کی تھی, اور اللہ کی طرف سے بھی رحم کا فضل کا ایسا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں, جتنے درختوں کے پتے ہیں, اور جتنے ریت کے ذرے ہیں, اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں, آج اتنے گناہ بھی لاؤ گے تو معاف کروں گا, معافی مانگو معاف کرو. تو یہ منا کا عمل ہے, عرفہ کا عمل ہے توبہ, اور منا کا عمل ہے جو ابراہیم اور اسماعیل سے ہوا کہ بیٹے کی گردن پر ہی چھری چلا تھی. 94 برس کا بوڑھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا, تو 94 برس کے بوڑھے کو کہا جا رہا ہو بیٹا ذبح کر. 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا, 60 برس دعا کی یا اللہ اولاد دے, 60 برس کا سمرا جگر کا ٹکڑا, آنکھوں کا نور, دل کی ٹھنڈک, امیدوں کا سہارا, اور عمر 6 سے 10 سال کے درمیان, اور اسی بڑے شیطان کے دائیں طرف باپ کے ہاتھ میں چھری ہو, اور عمر 94 برس ہو, اور آگے معصوم بچہ ہو, جس کو کسی کا بھی بچہ ہو تو پیارا آتا ہے, پیارا ہوتا ہے, اور اپنا اور بڑھاپے کا ہو, اور اپنی عمر 100 برس کے حدود میں داخل ہو چکی ہو, اور کہا جا رہا ہوں میں نے تجھے بیٹا ذبح کرنا ہے, اور آگے وہ کہہ رہا یا ابتے, یا ابتے کا مطلب ہے ابا جلدی کرو, دیر نہ کرو, یا اب, ورنہ یا ابتے نہ ہوتا, جلدی کرو. تو ابن قدامہ نے روایت نقل کی ہے, ابراہیم کہنے لگے اسماعیل تو خوش ہوتا نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کہا پتہ ہے, پتہ ہے آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا. لوگوں نے کھانا کھانا ہے, میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا ہوا, یہ پیچھے چت آئی ہے کہ لوگوں نے کھانا کھانا, اور میں صبح چائے پہ پھر رہا ہوں. جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. یہی تو رونا ہے, ضرورتیں حاجتیں غالب رہتی ہیں, انہیں کی غلامی میں چلتے رہتے. اچھا بھائی معاف کر دینا. تو یہاں اللہ نے اتنی بڑی قربانی لی ہے, تو یہ منا کی یاد ہے، یہ منا کا قصہ ہے کہ یہاں آؤ تو اللہ اور اس کے رسول پر اپنے ہر جذبے قربان کرنا سیکھو۔ تو بھائی یہ بنیادیں لے کر جو بھائی چلے گا اس کا حج قبول ہوگا، قیمتی ہوگا، پائیدار ہوگا۔ اور اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مبارک حج دیا ہے کہ جمعہ کا حج ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا حج تھا، اور اللہ نے ہمیں یہ مشابت اپنے فضل سے عطا فرما دی ہے۔ تو بھائی اللہ کو خوب مناؤ، اس کو سامنے مانگو، پاکستان جاؤ تو وقت لگاؤ اللہ کی راہ میں، اور یہاں عرفات میں جاؤ تو ہم سارے مل کر توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور ان دنوں میں اللہ کو منا لینا ہے کہ یا اللہ بس تو ہمیں اپنے لیے قبول فرما لے اور یہ دل اپنے لیے خالص کر دے۔ دل میں اللہ آ گیا تو بس سارا ہی کام بن گیا، یہ دل اللہ کا آشنا نہ ہوا تو بس پھر بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت اور ارادے کرو اور اس کے ارادے فرماؤ۔ اب بے شک